الشرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض فإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى محترم سامعین حضرات گزشتہ درس میں کبیرہ گناہوں کے متعلق بات ہوئی تھی کہ گناہ دو قسم کے ہیں ایک کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ تو وہ ہیں جو معافی کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں وضو کرنے سے پنجگانہ نماز ادا کرنے سے آٹھویں دن جمعہ سال کے بعد روزے اور زندگی میں حج اور اسی طرح صدقہ خراب باقی جو نیک اعمال ہیں ان کے ساتھ صغیرہ گناہ وہ جڑتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے لیے سچے دل سے حقیقی توبہ کرنا لازمی اور ضروری ہے تو یہ 70 سے کچھ اوپر کبیرہ گناہ ہیں جن کا کتاب و سنت کے اندر تذکرہ ہے گزشتہ درس میں 20 کا تذکرہ کیا تھا اور باقی کچھ آج بیان ہوں گے اور اسی طرح یہ ہمارا ہفت روزہ جو درس ہے اس میں یہ تمام کے تمام بیان ہوتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز ان کی تکمیل کی جائے گی 21واں نمبر کبیرہ گناہ ہوا خاوند کی نافرمانی کرنا عورت بیوی اپنے خاوند کی نافرمانی کرے اس کی بات اس کا کہا نہ مانے تو یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فاعدوہن واہجروہن فی المضاجع وضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور مار کی سزا تک دو. اگر وہ اطاعت اور فرما برداری کریں تو ان پر کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بڑی بہت بڑی ذات ہے. یہاں یہ حکم دیا گیا کہ جو عورتیں خاوند کی نافرمانی کریں، اطاعت نہ کریں، تو وہ ان کو سمجھانے سے اگر وہ بس نہیں مانتی تو ان کے بستروں کو الگ کر دو. اگر یہ بھی ان کے لیے عبرت کافی نہیں تو آپ ان کو کچھ مار بھی مار سکتے ہیں، لیکن مار جو ہے ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے ان کی ہڈی وغیرہ، کوئی زخم وغیرہ ہو، یعنی تعذیبی کاروائی ان پر کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ورعیت النار فلم اراک الیوم منظرا قط، میں نے آگ دیکھی لیکن آج کے منظر کی طرح میں نے کبھی بھی آگ کا منظر نہ دیکھا. ورعیت اکثر اہلیہ النساء، اس آگ کے اندر اکثر میں نے جن کو دیکھا وہ عورتیں تھیں، عورتیں اس کے اندر کثرت سے اور زیادہ مقدار میں تھیں. قالوا لما یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ، زیادہ عورتیں جہنم میں آگ میں کیوں تھیں؟ قال بکفرهن، آپ نے فرمایا کیونکہ انکار اور ناشکری کرنے کی وجہ سے. قیل یکفرن باللہ، سوال کیا گیا کیا وہ اللہ کا کفر، اللہ کا انکار کرتی ہیں اس وجہ سے؟ قال یکفرون العشیرا ویکفرون ویکفرن الاحسان، یکفرن العشیرا ویکفرن الاحسان. نہیں، اللہ کا کفر تو نہیں مراد، بلکہ یہاں خامدوں کی نافرمانی اور احسان فراموشی مراد ہے. کیسے؟ لو احسن احداہن دہرا، اگر ایک زمانہ بھر بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کی ہر دل کی تمنا پوری کرتے رہیں، ثم رأت منک شیئا، پھر کبھی آپ میں کوئی کمی، کبھی کبھی کسی بات کی کمی وہ دیکھ لے، تو قالت ما رأیت منک خیرا قط، تو فوراً اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے کہ میں نے تو تیرے ہاں کبھی کوئی بلائی اور خیر دیکھی ہی نہیں. یہ عورتوں کی بد فطرت، بد خصلت ہے کہ خاوند ہزاروں کو خوش رکھنے کے بیل اور پاپڑ بیلے، اس کو طرح طرح کی اس کے لیے کوششیں کرے کہ اس کو خوش رکھا جائے، لیکن کبھی کسی زندگی کے کسی موقع پر اس کے دل کی تمنا پوری نہ ہوئی، اس کے حسب منشا کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے نہ دیا گیا، تو زندگی بھر کے احسان ایک منٹ کے اندر فراموش کر دیتی ہے کہ جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں مجھے تو آرام سکھ اور میری مرضی اور منشا کے مطابق کبھی چیز ملی ہی نہیں. یہ خاوندوں کی نافرمانی کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ اکثر جہنم کے اندر. صحیح بخاری کتاب الزکات باب قرآن العشیر حدیث نمبر 5107. 22 نمبر جو کبیرہ گناہ ہے وہ پاک دامن عورتوں پر تہمت اور الزام لگانا. نیک عورتیں، صالح عورتیں، ان پر زنا کا الزام لگا دینا، جس طرح کہ عام ہمارے معاشرے کے اندر یہ عادت ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوا تو فوراً اس کی طرح اس کو غلط نسبت کر دی، الزام لگا دیا، اور یہ ایسی بات ہے جس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم فلاں سب ایسے، تو وہ بات کرنے، اگر وہ عزت والی ہے تو وہ بات کرنے کی صلاحیت سلب اس کی ہو جاتی ہے. اس لیے خصوصاً یہ عورتوں کے اندر یہ بیماری عام ہوتی ہے، معمولی بات پر اس پر الزام لگا دینا، تن چھینی کر دینا. تو یہ پاک دامن عورتوں پر الزام لگا دینا، تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگا دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، سورہ نور آیت نمبر 23. یقینا وہ لوگ جو پاک دامن بولی بالی ایماندار عورتوں پر تہمت اور الزام لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دیجیے گے، دنیا میں بھی ان پر لعنت اور آخرت میں بھی لعنت ہے، بلہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بھاری اور بہت بڑا ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ اس قرآن کے اندر ایسے لوگ جو پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر لعنت اور ان کو ملعون قرار دے دیا گیا۔ تو ثابت ہوا جس کام پر لعنت آئے، وعید آئے، تو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ تو پاک دامن عورت پر الزام لگانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجتنب السبع الموبقات، سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ سات ہلاک کرنے والے کام کون سے ہیں؟ قال الشرک باللہ، آپ نے فرمایا اللہ کا شرک کرنا، بس سحر، جادو سکھلانا یا جادو والے کام کرنا، وقتل نفس التي حرم الله الا بالحق، اور اس جان کو قتل کرنا کہ جس نے کوئی جرم نہیں کیا، نہ حق کسی کو قتل کرنا، واکل ربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، وتولی یوم الزحف، اور جنگ کے دن پیٹ دے کر بھاگ جانا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور پاک دامن نیک اور صالح عورتوں پر الزام لگانا۔ اس سات ہلاک کرنے والے اعمال کے بارے میں آپ نے بتلایا، یہ سات جرائم گناہ ایسے ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ان کے اندر آخری یہ بیان کیا کہ پاک دامن نیک صالح عورتوں پر الزام لگا دینا۔ یہ صحیح بخاری کتاب الوصایا اور باب قول اللہ تعالی ان الذین یاکلون اموال الیتیم، حدیث نمبر 2766۔ اب یہ قرآن کی آیت اور اس حدیث صحیحہ سے یہ بالکل بات واضح ہوگی کہ پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا یہ انتہائی جرم اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح نیک صالح مردوں پر الزام لگا دینا، ان کو ان کی طرف بھی گناہ کی نسبت کر دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر شمار کیا جائے گا۔ 23 نمبر پر جو کبیرہ گناہ ہے، وہ ہے مرد اور عورتوں کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا۔ مرد بذاقطع میں، چال ڈال میں، رہنے سہنے میں، حجامت لباس میں عورتوں سے مشابہت کریں، عورتیں مردوں سے مشابہت کریں، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور یہ کندر اس کو شمار کیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں جیسی چال ڈال چال چلن اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت بھیجی جو مردوں جیسی چال چلن اور انداز اور طرز اختیار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب اللباس، باب المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، حدیث نمبر 5861۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ مرد عورتوں سے کے ساتھ اور عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں تو یہ گناہ ہے، اور یہ کسی کے لیے بھی روا نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہر کام جس طرح وہ الٹا ہی ہو رہا ہے، تو یہ کام بھی بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ، اور ہر جگہ مسلم ممالکوں یا غیر مسلم ان کے اندر یہ عام وبا پھیلتی جا رہی ہے کہ مردوں کو عورتیں بننے کا شوق ہے اور عورتوں کو مرد بننے کا شوق ہے، مردوں کے لباس، ان کی حجامت، ان کا انداز عورتوں جیسا، لیکن عورتیں جو ہیں ان کے تمام طریقے کار انداز ہیں مردوں جیسے۔ تو مردوں کو عورتیں اور عورتوں کو مرد بننے کا شوق ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ آگے 24 نمبر جو کبیرہ گناہوں میں سے جس کو شمار کیا گیا، وہ ہمسائے کو اذیت اور تکلیف پہنچانا۔ ہمسایہ کا گھر کا ہمسایہ ہو، دکان کا ہمسایہ ہو، یا مل فیکٹری، جس کے ساتھ بھی کسی قسم کا کاروبار میں لین دین میں تعلق ہے اس کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا، یہ کسی مسلمان کو روا اور جائز نہیں ہے، بلکہ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کی غمی اور خوشی کے اندر اس کے ساتھ شریک ہوا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین بل جار ذی القربى بل جار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبیل، کہ ماں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے، یتیموں اور مسکینوں سے، اور قرابت دار جو ہمسائے ہیں ان سے بھی، اور جو اجنبی قسم کے ہمسائے ہوں ان کے ساتھ بھی، اور اسی طرح مسافروں کے ساتھ بھی۔ تو ہمسائے ہاں رشتے دار ہیں، خونی رشتہ ان کے ساتھ ہے تو تب بھی، اگر خونی رشتہ نہیں ہے وہ اجنبی کسی اور قبیلے اور برادری کے ساتھ تعلق ہے لیکن ہیں آپ کے ہمسائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ نساء آیت نمبر 36 یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ بھی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی، اور رشتہ دار ہمسائے اور غیر رشتہ دار ہمسائے، اور اس طرح مسافر، ان تمام سے اچھا سلوک کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ تین بار آپ نے فرمایا کو ایماندار نہیں۔ قیلا من یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کا رسول کون وہ، کون بدبخت جس کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ وہ ایماندار نہیں ہو سکتا؟ قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ، آپ نے فرمایا کہ وہ جس کے شر سے اس کا ہمسایہ اور پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ آدمی جس کے شر تکلیف سے اس کا ہمسایہ جو وہ محفوظ نہیں ہے، کسی نہ کسی طرح کو اس کو شر تکلیف پہنچتی رہتی ہے، تو ایسا آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الادب باب اسمو من لا یامن جارہ بوائقہ، تو ثابت ہوا کہ ہمسائے کو تکلیف اور اذیت پہنچانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کسی طرح زبان سے اذیت ہو یا ہاتھ سے ہو یا کسی اور انداز سے ہو، جیسے کہ ہمارے عام انداز ہیں گھر کا تمام صفائی کی یا کوڑا کرکٹ نکال کر ہمسائے کے دروازے کے آگے ڈھیر لگا دیا، جو لڑائی کا سبب بن گیا، نالی کا پانی جو ہے اس کے دروازے کی طرف نکال دیا، یا آگے نالی گزرتی ہے تو اپنے دروازے کے آگے اس کو بند کر دیا کہ ہم پانی نہیں گزرنے دیں گے، بارش ہوئی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ تمہارا پانی ہمارے گھر میں کیوں آ رہا ہے، یہ ادھر سے کیوں گزر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے معاشرے کی قباحتیں ہیں کہ ہمسائے کے ساتھ ہمیشہ عداوت، دشمنی، معمولی معمولی باتوں پر، بچوں کی باتوں پر لڑائی جھگڑے، بچے جو ایک منٹ میں لڑے ہیں دوسرے لمحے کے اندر پھر اسی طرح، لیکن بچوں کی باتیں بڑوں تک اور وہ آگے بڑی نوبتیں جو ہیں انسانوں کے قتلوں تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں، اس لیے عقل مند اور سمجھدار انسان کو یہ لائق نہیں ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، جو کسی نہ کسی موقع پر وہ آپ کے کام آ سکتے ہیں، ان کے ساتھ بگاڑ کر رکھنا، ہمیشہ دلوں کے قلب کی رہے، پریشانی رہے، تو یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ 25 نمبر جس کو کبیرہ گناہ شمار کیا گیا وہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، کسی مسلمان کو ناحق ناجائز قتل کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صرف تین ہی سبب ہیں جن اسباب کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہانا جائز ہے۔ ایک تو شادی شدہ زانی، شادی شدہ اور اس نہ کرے تو اس کو رجم کرنا، اس کا خون بہانا، یہ جائز ہو جاتا ہے۔ دوسرا کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے اس کے ساتھ میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا کہ مرتد ہو جائے، اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے، اس کا قتل کرنا، خون بہانا بھی جائز ہے، لیکن یہ بھی انفرادی طور پر نہیں ہوگا بلکہ یہ سرکاری سطح پر یہ چیزیں نظام قائم ہوں گے۔ ان کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں کہ جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے، اس کا خون بہا دیا جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا مسلمان کیا غیر مسلم، کیا ہے کیا حقیقت رہ گی انسان کی ایک جوانی اور اٹھانیوں پر چند چند کوڑیوں پر انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. آج روپے کی قیمت ہے لیکن انسان کی قیمت نہیں. لڑائی گھڑی پر ہوتی ہے, گولی انسان کو لگتی ہے. لڑائی مکان پر ہوتی ہے, گولی انسان کو لگتی ہے. لڑائی دکان پر دکان کی ہوتی ہے, گولی انسان کو لگتی ہے. گویا کہ دکان مکان اور یہ گھڑی اور یہ ہماری چیزیں یہ زیادہ قیمتی ہیں اور انسان قیمتی نہیں ہے. گولی اس دکان کو لگاؤ, دکان گولی اس مکان کو لگاؤ جس کی وجہ سے یہ لڑائی اور جھگڑا ہوا, انسان کو گولی لگتی ہے. گویا کہ انسان کی حیثیت نہیں ہے. حیثیت اور قیمت ان دیواروں در و دیواروں کی اور اینٹ اور روڑوں کی قدر و قیمت آج زیادہ ہے اور انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے اس کی سزا جہنم ہے اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ جہنم کا عذاب اس کے لیے. اور اس پر اللہ کا غضب ہے, اللہ کا غصہ اور غضب ایسے انسان پر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ایسے انسان پر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اندازہ کیجئے کہ کتنی سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 93 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت قسم کی وعیدیں بیان کی. جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم, اور جہنم کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی اس کے اوپر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے لعنت اس پر کر ڈالی ہے, اور آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذباب المسلم فسوق وقتال کفر. مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے, صرف مسلمان کو برا کہہ دینا اور اس کو قتل کر دینا یہ تو ہے, مسلمان کو گالی دینا یہ فسق گناہ, وقتال کفر اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. یعنی یہ ایسا بڑا اتنا بڑا جرم ہے انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کتاب العدب باب ما ینہا من السباب واللعن حدیث نمبر 6044. تو ثابت ہوا کسی مسلمان کو حق قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور بہت بڑا جرم ہے. 26واں نمبر جو کبیرہ گناہ ہے وہ ہے مسلمان کو کافر کہہ دینا. کسی مسلمان کو کافر, غیر مسلم, یہودی, عیسائی, یعنی غیر اسلام کی طرف اس کی نسبت کر دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرمی رجل بالفسق بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک. کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر فسق یا کفر کی تہمت اور الزام لگائے, اس کو کفر یا فسق پر نسبت کر دے, تو اگر وہ ایسا نہ ہو جیسے کہ اس نے اس کو کہا کہ جو کافر ہے تو فاسق ہے, اگر جس کو کہا گیا وہ ایسا نہ ہوا تو یہ تہمت اور الزام جو ہے کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے. کیا مانا کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہہ دیا, فاسق کہہ دیا, یہودی عیسائی کہہ دیا, ہندو کہہ دیا, کسی غیر مسلم پر نسبت کر دی, تو یہ اگر وہ اس کا مستحق ہوا تو یہ کلمہ اس پر نافذ ہو جاتا ہے, اگر اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ کہنے والے پر یہ کلمہ لوٹ آتا ہے, اور خود غیر مسلم کافر یہودی عیسائی یا جو بھی اس نے اس کو کہا ہے وہ خود اس طرح بن جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کتاب العدب باب ما ینہا من السباب واللعن حدیث نمبر 6045. اور اسی طرح دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما. جب کوئی آدمی کسی دوسرے کو کافر کہہ دے کہ تو کافر ہے تو ان دونوں میں سے ایک اس چیز کے ساتھ ضرور لوٹے گا, دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے گا. یا تو جس کو کہا گیا ہے اگر وہ واقعی کافر ہے تو وہ کافر ہو گیا, اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا جو وہ ہو جائے گا. یہ بھی صحیح بخاری کی, صحیح بخاری کتاب العدب باب من کافر من 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 کافر آخا من کفر آخا حدیث نمبر 6103. مطلب یہ ہوا کسی مسلمان کو غیر مسلم ہونے کا طعنہ دینا, اس کی نسبت کرنا, یہ بھی بہت بڑا جرم اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک معمولی ہی بات بن کر رہ گئی ہے. معمولی سی لڑائی جھگڑا ہوا, اس کو وہ کافر, وہ یہودی, وہ عیسائی, وہ فلاں, یعنی غیر مسلم طرف, اور تب منافق, یہ تو ہے ہی منافق, یہ تو ہے ہی فاسق, یہ تو ہماری زبان پر عام کلمے چل چکے ہیں. حالانکہ ان کا کتنا بڑا گناہ جرم ہے کہ اگر کسی کو کافر کہہ دیا, کسی کو یہودی کہہ دیا, کسی کو منافق کہہ دیا, اگر وہ اس طرح نہیں ہے تو انسان خود اس طرح ہو جاتا ہے. اور یہ صحیح بخاری کے دونوں حدیثیں آپ کے سامنے, اور اس طرح اور بھی کئی ایک روایات اس سے اسی مفہوم کی آتی ہیں. اس لیے دوسرے مسلمان کو ان الفاظ سے غیر مسلم تر اس کی نسبت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور انسان کو, مسلمان کو, اپنی زبان کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. غصے میں آ کر آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ احتیاط کرے اور اپنی زبان پر کنٹرول کرے. 27 نمبر جو کبیرہ گناہ میں سے ہے, مسلمان کو تکلیف دینا, کسی مسلمان کو ناحق اذیت اور تکلیف دینا. پیچھے تو ہمسائے کے بارے میں تھا, یہ کہ عام کوئی مسلمان ہے اس کو بھی کوئی تکلیف دینا, پریشان کرنا, اس کی جان کا نقصان, اس کے مال کا نقصان, اس کی عزت کا نقصان, یہ کسی کے لیے بھی روا اور جائز نہیں ہے, بلکہ یہ بہت بڑے جرم ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے رہنا. نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58. جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, بغیر کسی جرم کے جو انہوں نے کیا ہو, انہوں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا, کوئی انہوں نے زیادتی بھی نہیں کی, کوئی غلطی بھی ان سے سرزد نہیں ہوئی, پھر بھی ایسے ہی ناحق ان کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں, وقد احتمل بہتان و اثم مبینا, وہ بہت بڑے بہتان اور کڑی گناہ کا بوجھ اٹھا کر لائے ہیں. انہوں نے بہت بڑا الزام اور بہتان باندھ دیا اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا اس نے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المسلم من سالم المسلمون من لسانه و یده, مسلمان تو حقیقت میں وہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان جو محفوظ رہے, یہ ہے مسلمان. تو جس کے ہاتھ سے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کتاب الایمان باب المسلم من سالم المسلمون حدیث نمبر 102. اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من تارکہ الناس ابتغاء شرہ, کہ بے شک اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین لوگ ہوں گے جن کے شر کی وجہ سے, جن کے شر کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں, اس کے شر اور شرارتوں کی وجہ سے لوگ اس سے کنارہ کش ہو جائیں, اس سے الگ, اس سے تعلقات منقطع کر لیں, یہ بدترین لوگ ہیں. اندازہ کیجیے, صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کتاب الادب باب لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا حدیث نمبر 6032. تو ان روایات, قرآنی آیت اور ان احادیث سے یہ ثابت ہوا, کسی مسلمان کو اذیت و تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر معمولی بات کی یہ فطرتی بن چکی ہے, وہ دوسرے کی اچھائی اور برائی کے اندر اس کو دیکھ نہیں سکتا, بلکہ اس کی فطرت کے اندر دوسرے کو اذیت پہنچانا, دوسروں کو تکلیف پہنچانا, کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ساتھی, اس کا مسلمان بھائی پریشان رہے. تو یہ کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ ایسے ہی ناحق, نہ کوئی دین کا فائدہ, نہ کوئی دنیا کا فائدہ, نہ کوئی آخرت کا فائدہ, نقصان ہی نقصان ہے. کیا فائدہ ہوا اس کے خلاف سازشیں کرتے رہنا, طرح طرح کی باتیں بناتے رہنا, اور اس پر الزام لگاتے رہنا, اور وہ نقصان ہی پہنچاتے رہنا. 28 نمبر جو کبیرہ گناہ جس کو شمار کیا گیا وہ ہے بغاوت کرنا. بغاوت کرنا, چاہے وہ حکومت کے خلاف ہو یا مسلمانوں کے خلاف ہو, کسی قسم کے باغیانہ کام کرنا, یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم, ملامت کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں نہ حق فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 42۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحب العقوبة ما يدخره له في الآخرة من البغی بقیۃ الرحم۔ کوئی گناہ بھی اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی سزا جلدی چکا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا برقرار رکھے سوائے بغاوت اور قطع رحمی کے۔ یعنی بغاوت اور قطع رحمی یہ ایسا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ ادھار کرتا نہیں، فوراً اس کی سزا دنیا کے اندر ہی، آخرت کی سزا تو آخرت میں، دنیا کے اندر بھی اس کی سزا اللہ تعالیٰ فوراً بھیج دیتا ہے، اس کا ادھار بھی نہیں ہوتا۔ یہ دو کام، ایک بغاوت کرنا، دوسرا رشتہ داری کو منقطع کرنا، یہ دونوں جرم ایسے ہیں جن کی فوراً سزا اللہ کر کے نازل ہوتی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کتاب العدد باب نہی عن البغی حدیث نمبر 4902۔ اور علامہ البانی اور امام ترمذی، امام حاکم اور امام زاہدی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ 29 نمبر، ظلم کرنا، ظلم و زیادہ، ظلم و سرکشی کرنا، کسی مسلم پر زیادتی کرنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ظلم کرنے والوں کا انقریب معلوم ہو جائے گا وہ کس انجام سے دو چار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة۔ لوگوں، ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن ایک ظلم سے ظلم بہت سے ظلموں کا اور بہت اندھیروں کا سبب بنے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری باب الظلم ظلمات یوم القیامہ حدیث نمبر 2447۔ اور اسی طرح بغاوت کرنا، دوسرے پر زیادتی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو شخص، جس شخص نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ النازعات آیت نمبر 37-39۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم الظلم حدیث نمبر 2581۔ آپ نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ۔ یہ کچھ حصہ بیان کیا جا رہا ہے، پیچھے حدیث تھی، آپ نے پوچھا بتلاؤ کہ مفلس کون ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے سوا جس کے پاس درہم و دینار نہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، تو ہمارے نزدیک وہ مفلس، غریب، کنگال اور فقیر آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ مفلس کون ہے۔ ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام و زکاۃ۔ تو میری امت میں سے مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، بڑے روزے، حج، زکات لے کر آئے گا۔ وَيَأْتِي وَقَدْ شَاتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَآكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا۔ آئے گا، اس نے اس کو گالی دی ہوگی، اس پر الزام لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا، فلاں کو مارا ہوگا۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ تو ان تمام، جن مظلوموں پر اس نے ظلم کیا تھا، اس کی تمام نیکیاں اٹھا کر ان کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی۔ وَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی تمام نیکیاں سر ختم ہو جائیں، نیکیاں اس کی تقسیم ہو جائیں اور اس کے پلے کوئی نیکی نہ رہے، قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، پہلے اس کے کہ اس پر اس کا فیصلہ مکمل ہو، اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، تو ان دوسرے مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیے جائیں گے، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، تمام کے گناہ اس کے اوپر انڈیل دیے گئے، رکھ دیے گئے، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ یہ مفلس، جس نے نمازیں بھی پڑھی، روزے، حج، زکاۃ، صدقے، خیرات بھی کیے، تلاوت، ذکر، وظیفے بھی کیے، لیکن ساتھ ساتھ کسی کو تکلیف، کسی کو زبان سے، کسی کو ہاتھ سے، کسی کو کسی طریقے سے تکلیف اور اذیتیں بھی پہنچاتا رہا، تو قیامت کے دن یہ تمام کے تمام بدلہ لینے والے آ جائیں گے۔ تو وہاں روپیہ پیسہ تو کسی کے پاس ہوگا نہ، کہ ان کے بدلے چکا دے تو پھر کیا ہوگا, اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کے دید دے دی جائیں گی, حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی, گناہ باقی رہ جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا, ابھی تک بہت سے مظلوم کو بدلہ لینے والے کھڑے ہوں گے, تو پھر ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے, تو نتیجہ یہ نکلے گا تمام نماز روزے حج زکات ختم ہو گئے اور تمام کے گناہ اس کے سر ڈال کر اس کو جہنم رسید کر دیا گیا. تو یہ ہے مفلس اور کنگال آدمی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ثابت ہوا کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی کرنا, اس کو تنگ اور پریشان کرنا, اس کی جان مال اور عزت کو پامال کرنا, یہ کسی لحاظ سے درست نہیں ہے اور یہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے. تیسویں نمبر پر جو بڑے گناہوں میں شمار ہے وہ ناحق لڑائی کرنا. ناحق ہی کسی سے لڑائی جھگڑا دنگا مشتی کرتے رہنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ علد الخصم. صحیح بخاری کتاب الاحکام باب العلد الخصم حدیث نمبر 7188. اور اس طرح صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. ترجمہ یہ ہے کہ ابغض الرجال الی اللہ, کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض, سب سے زیادہ ناپسند, جس پر غضب ہے اللہ کے نزدیک, وہ ہے علد الخصم, جو کہ سخت قسم کا جھگڑالو ہو, بات بات پر جھگڑا کرنے والا, بات بات پر دوسروں سے لڑائی جھگڑا دنگا مشتی کرنے والا, اللہ کے نزدیک یہ بہت برا آدمی ہے اور مبغوض آدمی ہے. تو یہ 30 کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہو چکا ہے. تو چلو مزید دو تین اور بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ آدھے ہو جائیں گے, تو باقی جو ہے وہ آئندہ درس میں ہو جائیں گے. جاسوسی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کسی مسلمان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس کے عیوب تلاش کرنا, ایک ہے اصلاح کے لیے, اصلاح نہ مقصود ہو صرف اس کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس کے عیوب, اس کے عیب تلاش کرنا, یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں بلا تجسسو, ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہ کیا کرو, ایک دوسرے کے عیب نہ ٹٹولو, ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدن فان الدن اقرب الحدیث فلا تحسسوا ولا تجسسوا. تم بدگمانیوں سے بچو, دوسرے کے بارے میں برے برے گمان کرنے سے بچا کرو, اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کیا کرو اور نہ ہی جاسوسی کیا کرو. یہ صحیح بخاری کتاب الادب باب یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیر من الظن حدیث نمبر 6066. اور اسی طرح دھوکہ فریب دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینا یہ بڑا جرم ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا یحیق مکر سیئ الا باہلہ, سورہ فاطر آیت نمبر 43, کہ بری تدبیروں کا وبال انہی پر پڑے گا جو بری بری چالیں چلتے ہیں اور بری تدبیریں سوچتے ہیں. تو جو دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے, دوسروں کو فریب دینے کے لیے بری بری چاتر طریقے استعمال کرتے ہیں, بری چالیں اختیار کرتے ہیں, ان بری چالوں کے اندر وہ خود گرفتار ہوں گے, خود ہی ان کے اندر وہ ملوث ہوں گے. اور اسی طرح صحیح مسلم کی کتاب الایمان کے اندر وہ حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی میں گئے, گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا, آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو گندم جو ہے نیچے گیلی تھی اوپر خشک تھی. تو صاحب مال والے سے پوچھا یہ کیا کیا, کہنے لگا اللہ کے رسول رات بارش آ گئی تو بارش کی وجہ سے گندم بھیگ گئی, تو میں نے اوپر خشک ایک آدھا بوری جو ڈال دی تاکہ اس کی قیمت اچھی لگے. آپ نے فرمایا تو نے یہ گیلی اوپر کیوں نہیں کی, اور سخت آپ نے ڈانٹا اور فرمایا من غشا فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے, فریب دیتا ہے, اوپر کچھ اور ہوتا ہے نیچے کچھ اور ہوتا ہے, اس کو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اندازہ کریں کتنی سخت آپ نے وعید بیان کی ہے کہ جو دوسروں کو دھوکہ دے کہ چیز دو نمبر ہے لیکن ایک نمبر کر کے بیچنا, چیز کے اندر نقص عیب ہے خامی ہے دوسروں کو بتلانا نہیں, عیب کو چھپا کر بیچ دینا, اور اسی طرح دکھلانا کچھ اور ہے دینا کچھ اور ہے, چیز کچھ اور ہے اوپر سٹیکر جو ہے کچھ اور لگا دیے, جو ہمارے تمام یہ غلط طریقے اور انداز چل رہے ہیں, اس لیے یہ دوسرے آدمی کو دھوکہ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اس طرح آپ نے فرمایا المکر والخدیۃ فی النار, کہ دھوکہ اور فریب انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. المکر والخدیۃ فی النار, دھوکہ اور فریب یہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے وہ عہدے داران کا رعایا پر ظلم کرنا, جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دیا ہے کہ افسر کے عہدے پر وہ پہنچ چکے ہیں, اس کے مطاعت کچھ عوام ہیں, کچھ افراد ہیں, خواہ وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں, اور وہ اپنے عوام پر ظلم و زیادتی کرے, ان کے حقوق کا خیال نہ کرے, یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامن والن یلی رعایت من المسلمین فیموت وهو غاش لهم الا حرم الله علیہ الجنہ. صحیح بخاری کتاب الاحکام باب من استرعى رعیۃ فلم ینتش, حدیث نمبر 7151. ترجمہ, کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملے میں خیانت کی اور اسی حالت میں وہ مر گیا, تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے امور پر اس کو نگران بنا دیا, اس کے ذمہ دار بنا دیا, اسی عہدے پر فائز کر دیا, اور وہ ان کے حقوق کو غصب کرتا رہا, خیانت کرتا رہا, ان کے حقوق کو ادا نہ کیا, تو فرمایا کہ اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے جنت اس پر حرام قرار دے دی. اندازہ کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح مسلم کی, صحیح مسلم کتاب الجہاد و سیر باب تحریم الغدر, حدیث نمبر 1738 میں یہ الفاظ ہیں لکل غادر لباء یوم القیامہ یرفع له بقدر غدره الا ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامت, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دھوکے باز اس کے لیے قیامت کے دن جھنڈا ہوگا, اور اس کے دھوکے کے مقدار وہ اس جھنڈے کو بلند کیا جائے گا, جتنا دھوکے باز بڑا تھا اتنا بڑا جھنڈا اور زیادہ اونچا کیا جائے گا, تاکہ تمام میدان معاشر کے اندر لوگوں کو پتہ چلے اس کی ذلت و خواری ہو. اور فرمایا کہ سب سے بڑا دھوکے باز وہ انسان ہے کہ جو دوسروں کا امیر مقرر کر دیا گیا, دوسروں کا نگران مقرر کر دیا گیا, لیکن ان کی حق ادائیگی اس نے نہ کی, یہ سب سے بڑا دھوکے باز انسان ہوگا. اندازہ کیجیے صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے یتیم کا مال کھانا, یتیم بچوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جانا, ہیلے بہانے سے ان کے مال کو کھا جانا, یہ بہت بڑا گناہ اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا فسیصلون سعیرا, سورہ نساء آیت نمبر 10. جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں, اور عن قریب وہ دوزخ میں جلیں گے اور آگ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے. یہ واضح الفاظ ہیں قرآن کے کہ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں, حق کھا جاتے ہیں, تو اپنے پیٹ کے اندر مال نہیں, بہترین کھانے پینے لذتوں والے غذائیں نہیں, بلکہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں ڈال رہی ہیں, اور عن قریب ہی سانس نکلتا ہی جائے گا تو بدترین عذاب کے اندر وہ مبتلا کر دیے جائیں گے. اور اسی طرح صحیح بخاری کتاب الوصایا حدیث نمبر 2766 کے اندر یہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے. آپ نے فرمایا کہ اجتنب سبع الموبقات, سات ہلاک کر دینے والے عملوں سے بچ جاؤ. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سے سات ہلاک کر دینے والے عمل ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والسحر جادو کرنا, وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, اور کسی جان کو ناحق قتل کر دینا, واکل الربا اور سود کا کھا لینا, واکل مال الیتیم اور یتیم کا مال کھا جانا, وتولی یوم الزحف اور جنگ کے دن تیر دے کر بھاگ جانا, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات اور پاک دامن نیک اور صالح عورتوں پر الزام لگا دینا. اس کے اندر یتیم کا مال کھا جانا یہ بھی سات ہلاک کر دینے والے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا۔ اس لیے ہر بھائی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کہ یتیم جو اس کی پرورش میں ہے یہ نہ سمجھے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، میں جیسے چاہوں اس کے اندر تصرف کروں، تو نہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس کی طرف، روپیہ چلا تو جائے لیکن اس کا مال جو وہ ہڑپ نہ کیا جائے، بلکہ اس کو کاروبار میں لگا کر اس کے مال کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی نہیں اس کو باؤنڈ کر کے رکھ دیں اور جو ہے وہی پڑا رہے، بلکہ اس کے یتیم کے مال کے اندر زکات ہی اس کے مال کو کھا جائے، نہیں بلکہ کاروبار جس طرح اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے انسان کی سوچ فکر ہے اور محنت اور کوشش کرتا ہے، اسی طرح اس میں بھی ہاں البتہ اگر کوئی آدمی محنت اور کوشش کرتا ہے یتیم کا کے روپے سے کاروبار کرتا ہے تو پھر عام معروف طریقے کے مطابق اس میں سے اپنا کچھ حصہ لے بھی لیتا ہے، خود تنگ دست ہے تو اس کا پیسہ لگا کر اس نے کاروبار کیا، تو جیسے عام معروف طریقے معاشرے کے اندر باقی پرافٹ میں سے حصہ مقرر ہوتا ہے اس طرح اپنا حصہ لے بھی سکتا ہے، لیکن جائز طریقے سے ہو، جتنی محنت اور کوشش کی اس کے مطابق کچھ حصہ لے سکتا ہے، اسے زیادہ نہ لے۔ یہ کبیرہ گناہ بیان کیے جا رہے تھے، تو یہ تقریباً آدھے کے قریب کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، کچھ گزشتہ درس میں تھے کچھ آج، اور باقی جو ہیں وہ آئندہ درس کے اندر انشاءاللہ ایک یا دو درسوں کے اندر بیان کیے جائیں گے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اور ان کے مختصر انداز میں اس کی تعریف اور ان کے حوالہ جات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ ہم کبیرہ گناہوں کو جان کر کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں ان سے اجتناب کرے بچ سکیں، اور جب بڑے گناہوں سے ہم اجتناب کریں گے تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ نے بغیر معافی کے ہی معاف کر دینے کا وعدہ فرما لیا، اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے تو چھوٹے گناہ میں تمہیں ویسے معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام کبیرہ بھی اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔